بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اور پچھلے چند دروس میں ہم بات کر رہے تھے اصحاب الحدیث کے اخلاق اور آداب کے تعلق سے، اور ہم رکے تھے امام ابو عثمان رحمہ اللہ کے اس جملے پر. امام صاحب فرماتے ہیں: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف. والتعفف، تعفف کہتے ہیں کفایت شعاری کو، کفایت شعاری یعنی کسی چیز میں اس کے کم سے کم جو ضرورت کے لیے موضوع چیز ہو اس کو اپنانا. کس چیز میں کفایت شعاری؟ فی المأکل والمشرب، کھانے پینے کی اشیاء میں، والملبس، کپڑے پہننے، والمنکح، نکاح میں، شادی بیاہ میں، والمصرف، اور خرچ کرنے میں، نان نفقے میں. تو میانہ روی اور الاقتصاد جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں، یا کفایت شعاری. شیخ ربیع رحمہ اللہ جمعہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تعفف سے کام لیتے ہیں، اسے ابسٹنس بھی شاید کہتے ہیں انگلش میں. کیا لفظ ہے اس کے لیے بہتر انگلش میں؟ ابسٹیننس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعفف کو، کم سے کم پہ گزارا کرنا، اور جو حلال حرام سے چھوڑ دینا، حلال میں سے کم پہ گزارا کرنا، یہ کفایت شعاری. کہ دیکھ لیں کیا ترجمہ بنتا ہے. کہ تعفف سے کام لیتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں، اس سے مراد یہ ہے کہ فلا یأکل حراما ولا یلبس حراما، تو حرام سے اجتناب کرتے ہیں کھانے پینے میں اور لباس میں. کیونکہ جو اکل الحلال ہے، حلال کھانا پینا جو ہے، وہ دعا کی استجابت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، دعا کی استجابت، دعا کی قبول ہونا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دعا قبول ہو اور آپ مستجاب دعوی ہو جائیں، یا مستجاب دعا ہو جائیں، فاطب مطعمک، تو اپنے کھانے پینے کو طیب حلال کر دیں. اور اس کی دلیل جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے: ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور صرف طیب چیز ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیا ہے. فقال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایها الرسل، اے رسول، جمع رسول ہے، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آپ طیبات سے کھائیں اور نیک و صالح عمل کریں. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51. وقال، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، کل من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے جو طیب ہے وہ کھاؤ، جو طیب اور پاک ہے، حلال ہے. سورۃ بقرہ نمبر 172. ثم ذکر الرجل، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اخبر، بکھرے ہوئے بال ہیں سر کے، اور گرد و غبار سے آلود ہے. اشعث کہتے ہیں بکھرے ہوئے بال، سر کے بکھرے ہوئے بال ہیں، اخبر چہرے پر گرد و غبار ہے. جب انسان لمبا سفر کرتا ہے، اور اس زمانے میں کیونکہ اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا، کہ تو گرد و غبار ہو جاتے تھے اور سر کے بال بھی بکھر جاتے تھے، تو اسے کہتے ہیں اشعث اغبر. یمد یدیہ الی السماء، اب دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی دعا کرنے کے لیے، اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. ومطعمه حرام، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، ومشربه حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسه حرام اس کا لباس حرام ہے, وغذی بالحرام اور اس کی جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے, فن استجاب لذلك, تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی, کیوں کر قبول ہوگی, یعنی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی. ذرا غور کریں اس عظیم حدیث سے, مسلم کے معروف حدیث ہے, اسے یاد کر لیں, اس کے نشان لگا کے لکھے حفظ, یہ یاد کرنا ہے. آپ ترجمہ یاد کر لیں, عربی کا لفظ اگر آپ کو نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں, آپ ترجمہ یاد کر لیں. حلال کھانا اور پینا کیا آپ کی زندگی میں کوئی اثر ہے یا نہیں ہے, اور کتنی خطرناک اثر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی, تو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے کہ آپ کیا کھاتے اور کیا پیتے ہیں. کبھی سوچے آپ نے کہ آپ کی دعا سے آپ کے کھانے پینے کا تعلق ہے کوئی یا نہیں ہے؟ عجیب بات ہے نا, انسان سمجھے جو میں جو بھی کھا رہا ہوں پی رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر کہیں تھوڑا سا حرام بھی آ گیا کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر دعا رب سے مانگتا رہتا ہے, یہ دعا نہیں قبول ہوگی. تو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ آپ کا کھانا پینا حلال ہو, آپ کا لباس حلال ہو. جو آپ کی غذا جسم میں جاتی ہے اس کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے الگ بات ہے, آپ کے دین پہ کیا اثر ہوتا ہے ایک دنیا پہ اثر ہوتا ہے وہ الگ ہے, آپ کے دین پہ کیا اثر ہوتا ہے اس میں سے یہ کافی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی. غور کریں اس حدیث میں, مسافر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اور سفر چھوٹا موٹا نہیں ہے, لمبا سفر ہے, یعنی مسافر کی دعا کی قبولیت کا زیادہ اثر ہے. کیونکہ عام سفر سے حدیث میں ایک مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, تو کتنے اسباب ہے, ایک سبب تو یہ بھی ہو گیا ہے, دوسرا اشعث اغبر کہ لمبا سفر کی اور اس میں آ گیا ہے کہ انسان کی حالت جب تھوڑی سی کمزور اور ضعیف اور حقیر کی حالت ہوتی ہے اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر, تیسرا دیکھیے مد یدیہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, تیسرا سبب کیا ہے, دونوں ہاتھ اٹھا, حدیث میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کوئی شخص دونوں ہاتھ اٹھائے تو دعا کے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے. تو دعا کی قبولیت میں سے دونوں ہاتھ اٹھانا بھی سنت سے ثابت ہے. تیسری بات کیا کہتے ہیں, یقول کیا کہتے ہیں, یا رب یا ربی, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کے دعا کر رہا ہے. یا رب جو ہم کہتے ہیں ربنا یا ربی, ہم کیا کہتے ہیں, یہ کیوں کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو, کہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو خالق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے, مشکل جو حاجت روا ہے میں مشکل میں مشکل آسان فرما, ایک جملے میں ایک لفظ یا ربی یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, تو کیا مطلب ہے اس کا, ربنا اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق میرے مالک, یہ ایک جملے میں یا ربی, یہ بھی دعا کی استجابت کا سبب میں سے ہے کہ نہیں؟ تو چار پانچ اسباب کے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی. تو مسئلہ کیا ہے, مطعمہ حرام, جب کہ اس کی حالت کیا ہے دعا کرنے والے کی, اس کا کھانا پینا حرام ہے, اس کے تن پہ لباس حرام کا ہے, اور اس کی غذا بھی حرام کی قائم ہے, فأنا يستجاب لذلك, دعا قبول نہیں ہوگی. تو دعا کی قبولیت کے لیے اپنے کھانے پینے کو پاک کریں, اپنے لباس کو, اپنے رہن سہن کو پاک کریں, انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے اور لباس کو طیب رکھے اور حلال ہو, اپنی کمائی حلال کی کمائی ہو, اور جو کھانے وہ بھی حلال کا ہو, اس کا لباس بھی حلال کا ہو, اور جو منکے ہے جو شادی بیاہ اور نکاح ہے وہ بھی حلال ہو. تو کوئی زنا کاری نہیں, اور نہ ہی اپنی آنکھوں کو بغیر حد کے یوں ہی کھول دینا ہے. اطلاق العنان کہتے ہیں جیسے کہ لگام کو چھوڑ دینا, تو اپنی آنکھوں پر لگام رکھتا ہے, اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلتا ہے, غیر محرم عورتوں کو دیکھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النور آیت نمبر 30 میں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں مومنوں کو, اب حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, یہ حکم اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو دے رہے ہیں. قل للمؤمنین, کیا امر ہے, کیا حکم ہے, یغضوا من ابصارہم, اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلے, غض البصر آنکھوں کو جھکانا ہے, ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, ذلک ازکی لہم یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے, ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس سے خوب باخبر ہے. آنکھوں کا جھکانا دور حاضر میں بہت بڑا چیلنج ہے، بہت مشکل ہے. بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، اختلاط عام ہوتا جا رہا ہے. دور سوشل میڈیا کو دیکھ لیں آپ، یہ اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی جیب میں ہے، بہت سارے مصیبتیں ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں. تو اپنی آنکھوں کو بچانا ہے حرام سے. ذرا غور کریں، یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، آنکھوں کا ذکر ہے پھر شرمگاہ کا ذکر ہے. غض البصر حفظ الفرج، یہ لازم اور ملزوم ہے. اکثر زناکاری کا باعث آنکھوں سے ہی ہوتا ہے. آنکھوں کو جھکا کے رکھو گے تو زناکاری جیسی اس مصیبت سے بھی بچے رہو گے. اگر آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہو اور اس پر کوئی لگام نہیں ہوتی، جو دیکھنا چاہتے ہو دیکھتے ہو، شہوت غالب آ جاتی ہے، پھر زناکاری بھی ہو جاتی ہے. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، زانی تو آپ جانتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، اگر بکر ہو یعنی کنوارا ہو، زنا جس نے کیا ہے اس کا حکم، اس پر حد جو ہے، یجلد مئہ مئہ جلد، اس کے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اور ایک ساکل جلاوطن کیا جاتا ہے. اور جو محسن ہے، جو شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کی حد جو ہے الرجم حتی یموت، اسے سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے. اور یہ تب ہوگا جب ثابت ہو جائے گا عدالت میں، یعنی قاضی جو ہے وہ فیصلہ سنائے گا رجم کی سزا کا، رجم کی حد کا، 4 گواہ ہوں یا اس کے اقرار سے، یا 4 گواہ ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ اس فلان شخص نے زنا کیا ہے، یا وہ خود اقرار اگر کرتا ہے تب جا کے اس کا یہ جرم ثابت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے اس کو سزا سنائی جاتی ہے. اور پھر جو حاکم وقت ہے، جو اس کے ادارے ہیں حد قائم کرنے کی، وہ حد قائم کرتے ہیں. تو شریعت میں، دین میں ایک مکمل نظام ہے، قائم ہے. یہاں پر ہیرو جابز نہیں کہ جو چاہے، جس کا دل چاہے وہ کرے. کسی نے کسی کو دیکھا یا شک کی بنیاد پر کہ فلان زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، میں اسے قتل کر دوں یا پتھر مار کے اسے قتل کر دوں، تمہارا کوئی اس میں کام نہیں ہے. اگر آنکھوں سے بھی دیکھتے ہو گواہ بن سکتے ہو، لیکن سزا نہیں دے سکتے. بڑے سے بڑا عالم بھی سزا نہیں دے سکتے، اس کا کام ہے نہیں. عالم کا کام ہے نصیحت کرنا، سمجھانا، مسئلے کو سمجھانا. اور پھر قاضی کا کام ہے فیصلہ سنانا، اس کے ثابت ہونے کے بعد، اور ثبوت کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اقرار ہوتا ہے، اور بھی قرائن ہوتی ہیں، پھر جا کے قاضی فیصلہ سناتا ہے، اور پھر جا کے جو حکومت کے ادارے وہ حد قائم کرتا ہے. تو یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے. عوام الناس گواہ بن سکتے ہیں لیکن حد قائم نہیں کر سکتے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے زناکار کی مذمت کرتے ہوئے یہ وعید بھی سنائی ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زناکار جب زنا کرتا ہے وہ زنا نہیں کرتا جب کہ وہ مومن ہو. یعنی ایمان اتنی کمزور ہوتا ہے کہ اس کے شہوت اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ زنا کر بیٹھتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. تو گناہ کا اور ایمان کا تعلق دیکھیں اب کتنا گہرا ہے. گناہ کب ہوا؟ جب ایمان کمزور ہوا. اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے، دوسری طرف دیکھیں آپ، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو گناہ کا چانس کم ہو جاتا ہے، شہوت دب جاتی ہے. تو شہوت کو دبانے کا جو بہترین علاج ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنا. ایمان مضبوط ہے، شہوت مغلوب ہے. ایمان کمزور ہے تو شہوت غالب ہے. اور جب شہوت غالب آ جاتی ہے پھر گناہ بہت قریب ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سب کو پرہیز ایمان میں رکھے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، والمصرف، سب سے مشکل کام خرچ کرنا، نان اور نفقہ جو ہے. یعنی شاہ صاحب فرماتے ہیں، جو خرچ وہ کر، جو اس پر لازم ہے یا جو اواب الخیر ہے مختلف. ایک تو آپ پر فرض نان نفقہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے لیے، یا زکوٰۃ دینا، مال کی زکوٰۃ جو ہے، یہ پر واجب ہے. یہ نفقہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے اور اس میں جو نصاب پورا ہو جاتا ہے، پورا سال بھی پورا ہو گیا، تو پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. کئی لوگ ہیں زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں صدقات دیتے رہتے. وہ جو صدقات بغیر زکوٰۃ کے دیتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے. کہتے ہم ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس کا زکات سے کیا تعلق ہے بھائی، وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے. تو زکات جو آپ پر فرض ہے اس کی کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے، اس کی فکر آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت دن جو سخت وعید ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہی مال و دولت جو ہے اسی سے آپ کو عذاب دیا جائے گا اگر آپ اس کی زکات نہیں نکالتے. سونا اور چاندی، سونا چاندی کو آگ پہ گرم کیا جائے گا اور پھر جسم پہ داغا جائے گا اگر زکات نہیں دیتے اس کی. اگر مال مویشی ہے تو مال مویشی جو ہے نا رونتے رہیں گے میدان محشر میں نعوذ باللہ اگر زکات نہیں دیتے. تو جو نان اور نفقہ ہے یہ واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے. بعض لوگ مستحب کو آگے کرتے واجب کو بھول جاتے ہیں، یہ غلط ہے. سب سے پہلے جو فرض ہے آپ پر، جو واجبات ہیں، زکوٰۃ سب سے پہلے، کیونکہ زکوٰۃ ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. اس پہ کیسے لاپرواہی بیتی جا سکتی ہے؟ تو انسان کو سوچنا سے سمجھنا چاہیے. اگر صاحب نصاب ہے، سال پورا ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ کا حق مستحقین تک پہنچنا چاہیے. دوسری بات، جو ناد اور نفقہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں یا والدین ہیں یا پر جو ڈپینڈنٹ ہیں سب، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان پر جو خرچ کرنا ہے وہ بھی فرض ہے. اب اس کے علاوہ جو ابواب الخیر ہیں مختلف، صدقات ہیں، خیرات ہیں، آپ کسی مدد کر دیتے ہیں یا الگ چیزیں ہیں، تو جو اصحاب الحدیث ہیں وہ اپنے خرچ میں بھی میاں روی سے کام لیتے ہیں، اور جو حقوق ادائیگی ہے، جو مالی حقوق ہے، اس میں بھی وہ آگے رہتے ہیں انشاءاللہ، اس میں بھی کمی نہیں ہوتی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور محرمات پہ صرف نہیں کرتے. یہ جان چکے واجبات مستحبات یہاں پہ کرنا ہے، یہاں پر نہیں کرنا ہے، یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ کہاں کہاں پر خرچ نہیں کرنا. محرمات میں جیسے کہ شراب خوری ہے یا سود ہے یا اہل فساد کو مال دے کے فساد برپا کرنے کے لیے ان کی مدد کرنی ہے، جیسے کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ٹیررسٹ کو جو ہے ان کو مال دیتے ہیں اور ان کی مدد اعانت کرتے ہیں. شیخ صاحب کھلے لفظوں میں کہہ دیجیے، جیسا کہ ایران ہے، ایران جو ہے وہ ٹیررسٹ کو پالتی بھی ہے اور ان کو مدد بھی کرتی ہے. یہ تو واضح ہو گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایران جو ہے دنیا میں جتنی بھی یہ ٹیررسٹ اور دہشت گردی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے. بہت افسوس، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. پھر اگلا جملہ ہے وسعی فی الخیرات. اصحاب الحدیث کے جو اگلی خوبصورت جو صفت ہے یا خصلت ہے یا آداب ہے، وسعی فی الخیرات، خیرات کی طرف جلدی کرنا اور سعی کرنا، جدوجہد کرتے ہیں خیرات میں. جو بھلے بھلائی کے کام ہیں، جو نیک اعمال ہیں، ان میں سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور جو مختلف بر اور بھلائی کے جو اعمال ہیں، ان آخر تک جو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان تمام کا خاص اہتمام کرتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں والامر بالمعروف والنہی عن المنکر والبدار الى فعل الخیرات. تین چیزیں اور ہیں، امر بالمعروف ہے، بھلائی کی طرف یا بھلائی کا حکم دیتے ہیں، والنہی عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، والبدار الى فعل الخیرات اور خیرات کے اور بھلائی کے کاموں میں پیش قدم ہونا، پیش قدم، بدار یعنی پیش قدمی اور جلدی کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں نہی عن المنکر اصول اسلام میں سے ہے، جائز نہیں کہ اسے یوں چھوڑ دیا جائے یا اس کا خاص اہتمام نہ کیا جائے یا اسے سستی اور کاہلی برتی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تمہیں سے کوئی منکر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے، فإن لم يستطع فبلسانه، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے اسے روکے، فإن لم يستطع فبقلبه، اگر اپنی زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل سے اسے روکے اور اسے برا جانے، وذلك اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. وہ معروف حدیث مسلم کی یہ روایت ہے، معروف ہے، اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے. جب کوئی شخص کوئی برائی دیکھتا ہے تو برائی روکنے کے تین طریقے ہیں، برائی ہاتھ سے روکی جاتی ہے، برائی زبان سے روکی جاتی ہے، اور برائی کو دل سے برا جانا جاتا ہے. ان میں سے جس پر سب عمل کر سکتے اور جو فرض ہے سب پر، سب پر فرض ہے، وہ تیسرا ہے، دل سے اسے برا سمجھنا. کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ دل سے برا جانے، کیا عذر ہے اس کے پاس؟ زناکاری، زنا کرنا برائی ہے، حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، جبر کرنا کسی پہ حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ سب حرام ہے، شرک، بدعات، خرافات، جتنے بھی محرمات ہیں، اگر کوئی کرتا ہے اور کوئی اپنے آنکھ سے دیکھتا ہے، ہاتھ سے کب روکنا ہے زبان سے کب اور کس نے روکنا ہے اور دل سے کس نے روکنا. دل سے تو سب ہی جو کر رہا ہے وہ بھی اسے دل سے یقین ہونا چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اس کے بعد سے کوئی عذر نہیں ہے. کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی سود کھا رہا ہے, کوئی ظلم کسی پہ کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے, اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حرام ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ حلال ہے تو کفر ہے, یاد رکھے. حرام کو حلال سمجھنا اسے کفر, استحلال کہتے ہیں, یہ کفر ہے. اگر نہ بھی کرے, کوئی شخص کہتا ہے کہ سود حلال ہے, میں کھاتا نہیں ہوں لیکن ہے حلال, یہ شخص کافر ہے, کفر ہے. کوئی شخص کہتا ہے زناکاری جو ہے نا مجھے اچھی نہیں لگتی, اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, ہے حلال لیکن میں نہیں کرتا ہوں. تو حرام کو حلال سمجھنا اگرچہ کرنا بھی نہیں ہے, یہ کفر ہے. ہاں کوئی کرتا ہے, کسی محرم کا ارتکاب کرتا ہے لیکن دل سے اسے برا جانتے, شہوت غالب آ گئی, ایمان کمزور ہے, گناہ ہو گیا ہے, یہ الگ بات ہے. ہاتھ سے روکنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جو ولی امر ہے وہ ہاتھ سے روکتا ہے, میں تفصیل ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. زبان سے روکنا جو جن کا زبان سے روکنا بنتا ہے, جیسے علماء طلاب علم ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں, جو بول بھی سکتے ہیں, اور دل سے تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ دل سے برائی کو برا جانے. جیسا فرماتے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. ذرا غور سے سنیں, یہ ہر مسلمان کی پہچان ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی پہچانی, اس کے اخلاق اور آداب کی بات ہو رہی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہے جو لوگوں کو لیے نکالی گئی تھی. غور کریں ذرا, ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جبکہ ہماری زندگی ہماری حد تک محدود نہیں ہے. ہماری جو بھلائی ہے خیر, ہماری جو خیر و بھلائی ہے, خیر امت اخرجت للناس, یعنی خیر خود اپنانا ہے پہلے اور پھر اس خیر کو دوسروں تک پہنچانا ہے, شیئر کرنا ہے. کرتے کیا ہیں, بھلائی کی چیز پر قائم ہے, اگر اس میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہے. خیر امت اخرجت للناس, کرتے کیا ہیں, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ تین صفات کسی امت میں آ جانا سب سے بہترین امت ہے. چھوٹے پیمانے میں کسی معاشرے میں تین چیزیں آ جائیں سب سے بہتر معاشرہ ہے, اور چھوٹا کر دیں کسی فیملی میں آ جائے یہ تین چیزیں سب سے بہترین, کسی شخص کی زندگی میں آ جائے سب سے اچھا انسان ہے. کرنا کیا ہے, امر بالمعروف, بھلائی کی طرف, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, بھلائی کی طرف بلاتے ہیں, بھلائی, معروف, ما تعارف علیہ الناس, کہ خیر ہے. توحید, اتباع سنت, منہج السلف پر قائم ہونا, قرآن سنت کو صحیح سمجھنا, اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے, اس کے بعد صلہ رحمی ہے, جتنی بھی بھلائی کے کام ہیں سب اس میں شامل ہیں. فرائض کی ادائیگی, محرمات سے اجتناب کرنا ہے, یہ سارے کے سارے معروف ہیں. تو معروف کا حکم دیتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں. اب حکم کب دیں گے بھلائی کا, اگر آپ کو پتہ نہیں بھلائی ہوتی کیا ہے, معروف پتہ ہے, جس کو پتہ معروف ہوتا کیا ہے تو کیا کسی کو بتائے گا, کیا دوسروں کو حکم دے گا؟ تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے, علم حاصل کرنا ہے, پتہ ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے, پتہ ہونا چاہیے کہ منکر کیا ہے, میں نے کس چیز کا حکم دینا ہے, کس چیز کی طرف میں نے بلانا ہے, کس چیز سے میں نے روکنا ہے. وہ نہیں عن المنکر, منکر کیا ہے, سب سے بڑا منکر کیا ہے پتہ ہے, سود ہے, حرام خوری ہے, ظلم ہے, کیا ہے, ان شرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا جرم ہے. اکثر لوگ سے پتہ نہیں ہے, کوئی لوگ زنا کو سب سے بڑا جرم سمجھتا ہے, کوئی سود کو سب سے بڑا جرم سمجھتا ہے, قبر کا طواف بھی ہوتا ہے, غیروں کو پکارتے بھی ہیں, کہتے ہم سود تو نہیں کھاتے, ہم بچے ہوئے حرام سے, جبکہ سب سے بڑا منکر کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں, شرک جیسا, نعوذ باللہ, اتنا بڑا منکر نعوذ باللہ. اور یہ ساری چیزیں کی اساس کیا ہے, وہ تؤمنون باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیل کو جاننا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا رب, اللہ تعالیٰ واحد سچا محبود, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ واحد اپنے اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی. توحید اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہے، اس پہ قائم ہونا ہے، اتباع سنت لازم اور ملزوم ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ توحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی بات نہیں کریں گے. محمد رسول اللہ اتباع سنت کی بھی توحید ہے کہ ایک رسول کی ہم پیروی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے. جب کسی معاشرے کی اساس اس کا قیام اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے، پھر امر معروف نہی منکر بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب ایمان ہی کمزور ہو، جب عقیدہ ہی بگڑا ہو، عقیدہ ہی غلط ہو، پھر پوری جو ایکویشن بالکل الٹ ہو جاتی ہے. پھر نہیں پتہ نا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، سب سے بڑا خیر، سب سے بڑا شر، معاملات الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں. اس امت کی خیریت اور بھلائی اسی چیز پر قائم ہے. ان میں سے اگر ایک چیز چلی گئی نا تو یہ امت خیر امت نہیں رہے گی. کچھ خیر باقی رہے گا لیکن سب سے بہترین امت نہیں ہو سکتی. آج امت کا حال دیکھے کہاں پہ، کیا یہ وہی امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جو پہلے 3 صدیوں میں جو سب سے بہترین زمانہ تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 23 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا ہے، اور 2 یا 3 سال کے اندر یعنی 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی، 15 ہجری میں سب سے بڑے دو جو سلطنتیں تھیں، امپرز جو تھے موجود تھے، رومن کی اور پرشین، وجود سے مٹ گئی. یعنی جو پرشین تھے، بلاد فارس جو تھے، 1000 سال سے پہلے کے سلطنت اسلام سے 1000 سال پہلے کی تھی، کتنی جڑیں مضبوط تھیں. آپ سوچ سکتے دور حاضر میں کوئی ایسا ملک ہو، طاقتور ملک، سب سے طاقتور اور 1000 سال سے موجود ہو، کتنی بڑی طاقت ہوگی. اور جو رومنز تھے وہ 600 سال پہلے تھے اسلام سے. 15 ہجری میں دونوں کا وجود سے مٹ گئے، وجود ہی نہیں رہا دونوں کا. سوچ سکتے ہیں آپ وجہ کیا تھی؟ یہی اساس تھی. خیر امتن، سار امتیں اڑ گئیں اس امت کے سامنے، لیکن توحید کا دامن نہیں چھوڑا، تبع سنت کا دامن نہیں چھوڑا، ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، امر معروف نہیں امن کا دامن نہیں چھوڑا. کہنا آسان ہے، ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے. ہم کہتے فلان حکومت، فلان حکمرانی، اپنے آپ سے شروع کر کے دیکھیں نا. امت انسانوں سے بنتی ہے، حکمرانوں سے نہیں بنتی. ان کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ جانوں کا رب جانے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، اپنا حساب دیں گے. میں نے اس امت کے لیے کیا کیا، اس دین کے لیے کیا کیا، کبھی سوچا ہے؟ میرا ایمان کیا ہے، کیسا ہے؟ وہ تؤمنون باللہ پہلے ہے، بنیاد ہے، اساس ہے. اور پھر برائی کی طرف بلانا، برائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. گھر کے اندر برائی سے روکتے ہیں، پڑوس میں کوئی غلطی کرتا ہے روکتے ہیں، معاشرے میں کچھ غلط ہوتے ہیں روکتے ہیں. میں نہیں کہا کہ ہاتھ سے روکے، میں نہیں کہا کہ زبان سے روکے، اگر آپ روک سکتے تو روکے زبان سے، اگر آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں. دل سے تو پورا جانتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ. یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 110 کا ایک حصہ تھا. پھر سے ایسا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ نے یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے نبی جو ہیں داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں پر لعنت بھیجی بنی اسرائیل پر. اللہ کے نبی لعنت بھیجتے ہیں، اپنے قوم پر لعنت بھیجتے ہیں، یہودیوں پر لعنت بھیجتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب سے بدترین قوم ثابت ہوئی. ایک موقع تھا، ایک وقت سب سے بہترین تھے. وفضلناکم علی العالمین، فضل بخشی تمام لوگوں پر، اس زمانے کے لوگوں پر، بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں گئے ہیں. اگر پڑھتے قرآن مجید میں، حدیث میں، ان کی سیرت دیکھیں، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ہے، زندگی کیسے تھی، رب کی نافرمانی کیسے سینہ تان کے کرتے تھے، نعوذ باللہ. ہر چیز میں ان کا اعتراض ہوتا تھا. کہاں گئی وہ امت؟ آج وہ ذلیلوں کی بھی ذلیل امت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجا ہے بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، رحمت کے ساتھ. کتنی بدترین قوم ہے وہ کہ اس قوم کا نبی بد دعا کر رہا ہے اور لعنت بھیج رہا ہے، سوچا کبھی؟ وجہ کیا تھی، کیا غلط ہوا؟ سنے ذرا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت بھیجیے، لعنت بھیجی گئی ہے ان لوگوں پر بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے. علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, داؤد علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کی زبان پر. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی ہے رب کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے, زیادتی پہ اتر ہے رب کی نافرمانی اور زیادتی. وہ کیسے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. اور زیادتی میں سے ایک بھی بڑی بڑی زیادتی کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جب کوئی منکر برائی کرتے تھے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, کتنی برا کام وہ کرتے تھے. معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ہی کافی ہے کہ برائی کو دیکھو اور اس کو روکے نہیں, یا اس کے روکنے کے لیے کچھ کرو بھی نہیں, یا اس کا برا بھی نہ جانو, نعوذ باللہ. کتنی بڑی مصیبت ہے. ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں, ایسی قوم لعنت کے مستحق ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 اور 89, شاہ صاحب فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑنا جو ہے یہ بہت ہی قابل مذمت اور خبیث بات ہے. جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرمایا, شیخ ربیع رحمہ اللہ, مومن کو چاہیے کہ وہ منکر کو روکے, برائی کو روکے. اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے, جیسے کہ ذمہ داران شخص ہیں وہ ہاتھ سے روکے, جیسے کہ جو کمپنی کے مالک ہوتے ہیں یا باس ہوتے ہیں, وہ جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں, وہ جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہیں. اما شاکل ذلک, ولی امر حکمران ہوتا ہے, اس کے ماتے ہیں جو ادارے ہیں. اب پولیس والے کوڑے مارتے ہیں, اگر جائز ناجائز تج کر ظلم کرے گے تو پھر ان کا الگ بات ہے, میں جائز بات کر رہا ہوں. اور جب سزا دیتا ہے, قاضی فیصلہ سناتا ہے اور جلاد کوڑے مارتا ہے, سزا دیتا ہے کہ کس کا کام, ولی امر ہے تو ہاتھ سے کر رہا ہے نا, برائی کو روک رہا, ہاتھ سے روک رہا ہے. تو ہاتھ سے وہی روکتے ہیں جو ہاتھ سے روکنے کا اجازت ہے یا حکم دیا گیا ہے. اور یہ سربراہ جو ہوتے ہیں, گھر کا بھی سربراہ ہوتا ہے. حدیث میں کیا ہے, جب بچہ نماز نہ پڑھے 7 سال کی عمر کے بچے کو حکم دو 10 سال کی عمر میں مارو. کس کیسے مارنا ہے, تمہارا ایک حکم آیا نا کہ کون مارے گا. تو نماز نہ پڑھنا منکر ہے کہ نہیں, اب اس منکر کو روکنا ہاتھ سے حکم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا, کیونکہ گھر کا سربراہ ہے, ولی امر ہے, ذمہ دار ہے, اس کا گارڈین ہے. ایسے موقع پر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جو باپ ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا, تم نے روکا کیوں نہیں تھا اسے. وہ کئی ایسے لوگ ہیں, بچے سو رہے, 6 سال کا بچہ ہے, 7 سال سے پہلے چلو حکم نہیں دینا, 7 سال کا ہو گیا ہے ابھی چھوٹا بچہ ہے, 10 سال کا ہو گیا ہے ابھی چھوٹا بچہ ہے, 15 سال کا ہو گیا ہے ابھی چھوٹا ہے, 20 سال کا ہو گیا ہے سمجھ جائے گا چھوٹا ہے, 30 سال کا ہو گیا ابھی بھی چھوٹا ہے, بڑا کب ہو گیا یہ. یا اللہ سے ڈرے, 30 سال کو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. جب وقت تھا ہاتھ اٹھانے کا, اسے سمجھانے کا. ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے ہڈی پسلی کر دیں. بعض لوگ غصے میں آ کے پتہ نہیں کچھ ہاتھ پاؤں توڑ دیتے, نماز نہیں پڑھی تھی اس نے, تمہیں کس بھائی ہاتھ پاؤں توڑ دے, تمہیں کس نے کہا, کس نے اجازت دیا تمہیں. مارنا ہے تو شرعی طریقے سے مارنا ہے. شریعت نے کہ ہوتا نمبر ایک, منہ پہ نہیں مارنا, حرام ہے, منہ پر نہیں مار سکتے. اجازت مارنے کی ہاتھ سے, اس کا بھی شریعت میں طریقہ ہے. منہ پہ نہیں مار سکتے, جسم پہ نشان نہیں ہونا چاہیے, جسے بروز ہو جاتے ہیں, نشان نہیں ہونے چاہیے. اگر نشان لگ گئے تو ظالم ہو گئے, تمہاری پکڑ ہوگی. کیسی چیز سے نہیں مارنا جس سے زیادہ تکلیف اور درد ہو. پھر مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے, پھر مذاق کس ہے. اصل مقصد ہے کہ بچے کو سمجھانا ہے اس ایج میں, اس عمر میں, کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ اس کا جو پیار کرنے والا باپ آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور اس پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی اور چیز پہ اٹھاتے ہیں, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو بچے کی تربیت پتہ نہیں ہوتا, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اہمیت ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے. جھوٹ بولنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں تو دونوں کو یہ نہیں پوچھے گا کہ کس کی غلطی نہیں ہے, دونوں کو مار پڑتی ہے. ظالم مظلوم دور بچے وہ لڑتے رہے آپس میں نا, یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ عام جھگڑے پہ والدین ذرا تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ہوتے, کوئی غصے کے شکار ہوتے تو غصہ بچوں پہ نکلتا ہے. آپس کے جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے, بچوں کی سختی آ جاتی ہے, اس پہ غصہ نکالا جاتا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. پریورٹیز کیا ہیں، الاہم فالمہم کیا ہے، کہاں پہ کب ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنی تربیت پہلے ہی کرنی چاہیے، پھر بچوں کی تربیت ہم کر سکتے ہیں. تو ہاتھ سے وہ روکتے ہیں برائی سے جن کو ہاتھ سے روکنے کی اجازت ہے، حکم دیا گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فبلسانه، اگر نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے. یعنی مثل العالم، جو عالم ہے وہ بات بھی کر سکتا ہے، وہ سمجھا بھی سکتا ہے، اگر اپنی آنکھوں سے کوئی منکر برائی کو دیکھے تو وہ اسے اپنی زبان سے روکتا ہے. عالم کو سمجھ ہے، طلب علم کو سمجھ ہے، ان کو پتہ ہے نمبر ایک یہ غلط ہے، منکر ہے، نمبر دو اس کو روکنا کیسے ہے، کیسے روکا جاتا ہے. جہاں سے پیار کی بات ہے پیار سے روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں. جہاں پر وعید کی بات ہے تو وعید کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن طریقہ ان کو آتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے نمبر ایک یہ منکر ہے، نمبر دو اس سے روکنا بھی ہے. بعض لوگ غلط کو غلط نہیں سمجھتے، غلط ہوتے ہیں اس کو غلط سمجھتے ہیں، جہل مرکب کا شکار ہے. یعنی قبر کا طواف کرنا بعض لوگ نزدیک کی منکر ہے، نہیں منکر نہیں ان کے نزدیک، تو روکتے بھی نہیں ہیں. اس سے معاشر تباہ ہو رہا ہے. یہ سب سے شرک سب سے بڑا منکر ہے. اگر شرک منکر ہے پھر دنیا میں کوئی منکر ہی نہیں ہے. اس کے بعد یاد رکھیں پیش ایسا فرماتے فلم صدف بقلبی ہی وہ فرض عین علی کل مسلم. انڈر لائن کرے اس جملے کو، دل سے برائی کو برا جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، کیونکہ اس پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا نا. ہاتھ سے روکنا بعضوں کے ساتھ نہیں کر سکتا، مجھے کسی مجبور کے شکار ہو جائے، کوئی عذر آ جاتا ہے، زبان سے بعضوں کو انسان نہیں روک سکتا، لیکن دل سے برائی کو برا جاننا اور ماننا آپ کے پاس کیا عذر ہے؟ کیوں دل سے برائی کو برا نہیں جانتے؟ یہ لیکن دل کے اندر کوئی نہ کوئی خلل موجود ہے. شاہ فرماتے ہیں دل سے برا جاننا یہ فرض عین تمام مسلمانوں پر، مختلف طبقات ہیں، چاہے بڑے ہوں، چاہے جو ہاتھ سے روکنے والے ہوں، چاہے زبان سے روکنے والے ہوں. سب سے کم درجہ کے مسلمان جو ہے چھوٹا بچہ تک بھی، یعنی جو سمجھنے والے ہیں، جو مکلف ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تمام جو ہے جب سے مرتبہ سب سے کم بھی ہو تب بھی اس پر بھی واجب ہے، سب پہ واجب ہے. نہیں ہمیں ان کا فرض کفایہ ہے اور سب پہ واجب ہے. اگر اتنی تعداد میں لوگ اسے برائی کو روک لیتے ہیں کہ اسے کفایت ہو جائے تو باقیوں سے جو فرض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، زبان سے روکنے کے تعلق سے اور ہاتھ سے روکنے کے تعلق سے. لیکن دل سے جو برائی کو برا جاننا ہے وہ فرض عین ہے. فرض کفایہ فرض عین میں فرق ہم ممکن نہیں سمجھ لیں. ہاتھ سے روکنا اور زبان سے روکنا یہ فرض کفایہ ہے، دل سے روکنا دل سے برا جاننا یہ فرض عین ہے. کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں من رأى منكم منكرا یہ صیغۃ العموم میں سے ہے، جو تم میں سے دیکھے اس میں سب شامل ہے. پھر یہ آخر میں جملہ والبدار الى فعل الخيرات، اور پیش قدم ہونا بھلائی کے کاموں میں، نیک و صالح اعمال میں ہمیشہ پیش قدم ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، سورۃ آل عمران نمبر 133. وسارعوا مسارعہ جلدی کرنا، بیدار پیش قدم ہونا، آگے ہونا، کس چیز میں؟ الى مغفرة من ربكم، تم رب کی طرف سے مغفرت، وجنت اور اس جنت کی طرف، ارض السموات والارض جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے مانند ہے، اعدت للمتقین جسے متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اعدت تیار کر دی گئی ہے، یعنی موجود بھی ہے اور تیار بھی کر دیا گیا ہے اس جنت کو متقین کے لیے. متقین نے کیا ہے؟ المسارعہ الى فعل الخیرات، البدار الى فعل الخیرات. اذان سنتے ہیں فوراً جلدی کرتے پہلے صف میں شامل ہونے کے لیے، بدار فعل الخیرات. زکوٰۃ فرض ہے، بار بار دیکھتے کہ وقت آیا کہ نہیں آیا ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو پہلے بھی دے دیتے ہیں لیکن تاخیر نہیں کرتے، بدار فعل الخیرات. جب بھی کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں یسارعوا الى الجہاد، جہاد میں جلدی کرتے ہیں، پیش قدم ہوتے ہیں. یسارع الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں بھی پیش قدم ہوتے، آگے ہوتے. یسارع الى الصلوات، یسارع الى كل الخيرات، نماز کی طرف اور تمام جو بھلے کے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، سب کی طرف جو ہیں وہ ہمیشہ پیش قدم رہتے ہیں. کیا وقت ہوا ہے؟ 40. چلے وقت کافی, اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک کچھ اور بھی جو خوبصورت اخلاق اور آدام اصحاب حدیث کی, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.